السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یاسین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ یاسین مکی صورت ہے، 36 آیات ہیں. سورہ یاسین کا جو ہم مضمون سمجھ سکتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات اور اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل دی گئی ہے کہ آپ پر ایمان لے آئیں. سورہ یاسین کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ایک مرعوب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، کیونکہ اس سورت کا جو انداز ہے جلالی قسم کا انداز ہے. جو بھی اس کو سمجھ کر پڑھے گا، اس کے دل و دماغ پر سے غیر اللہ کا بھوت اتر جاتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے. ہر اگلی آیت اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکونی اور اختیار کامل کے صفات کی تلاوت اور سماعت سے بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور آخری ٹکڑے الہی ترجعون کو سن کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں جو اس کے فضائل آتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی ایک آیت ہجرت کے موقع پر پڑھی تھی، جب آپ ہجرت کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور کفار مکہ نے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے اس کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اور پھر آپ اور ابو بکر صدیق وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو بہرحال کوشش کریں کہ اس کے الفاظ کو غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس صورت میں جو مضمون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو مکی صورتیں ہیں اس میں ایمان کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے. کسی نے بہت اچھا اقتباس لکھا تھا، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کہ انسان کے تمام کاموں کی جڑ یقین و اعتقاد کا استحکام ہے. اسی کو شریعت ایمان کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے. اللہ کا تصور یا تو انسان کو محبت کی شکل میں اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یا خوف کی عظمت اور ہیبت دکھلا کر اپنے آگے جھکا لیتا ہے. لیکن جن کے گلوں میں نفس اور شیطان کے طوق پڑ گئے ہیں، ان کی فطرت کو عبودیت الہی سے اجنبیت ہو گئی. یعنی سورہ یاسین کا انہوں نے مختصر سا اقتباس لکھا تھا کسی نے، تو چونکہ بات بہت صحیح ہے اس لیے آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے کہ آپ دیکھیں واقعی میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں انسان، تو یہ اس یقین کی بنا پر کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ اور یہ ہونے والا ہے، یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو اسی طرح سے ایمان بھی دراصل اسی یقین کا نام ہے، اور جب یقین اور اعتقاد پختہ ہوگا تو اسی کو ایمان کہا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس محبت کی وجہ سے انسان نیک کام کرے گا اور برے کاموں سے رکے گا، یا اس کی عظمت کی ہیبت اس پر اگر طاری ہوگی، اس کی کبریائی کی، تو اس صورت میں وہ اس سے بچنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس کی نافرمانی سے رک جائے گا. اور یہی خوف اور محبت، یعنی ایمان کو کیا کہا گیا کہ امید اور خوف کے درمیان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایمان ہے، یہ تعریف کی گئی ہے ایمان کی. تو سورہ یاسین پڑھ کر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنی قدرت کا اس میں ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بس صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور فیکون وہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ان کے انجام کو یہاں پر بتایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ ڈریں اور پھر اپنے اس انجام سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر راضی ہو جائیں. یہاں پر سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں یاسین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے. ہم اس کے کوئی معنی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے کوئی معنی نہیں بتائے ہیں. اور پھر قسم کھائی گئی ہے قرآن کی اور وہ بھی حکمت والے قرآن کی. اور جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حکمت والا قرآن یعنی قرآن حکیم کو جو حکیم کہا گیا ہے تو اس کے کئی معنی بنتے ہیں. اس کی ہر بات میں ہر کام میں ہر فیصلوں میں ہر حکم میں حکمت ہے. اور جو بھی قرآن کی تعلیمات کو اپناتا ہے وہ خود الحمدللہ اس کے اندر حکمت اور دانائی آتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پر قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے کیونکہ قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی تھی. اور جواب یہ دیا گیا ہے انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے. یعنی دراصل کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ رسول ہیں ہی نہیں. یہ کلام جو ہے آپ خود گھڑ گھڑ کر لا رہے ہیں. تو دونوں چیزوں کی تردید کر دی گئی کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے, آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے. یعنی جو بھی آپ کی نبوت میں شک کرتا ہے رسالت پر شک کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے, سیدھے راستے پر ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. اور تنزیل العزیز الرحیم نازل کردہ ہے قرآن کس کی طرف سے؟ انتہائی زبردست اور رحم کرنے والے کی طرف سے. یعنی جو رب ہے اس کی صفات یہاں پر گنوائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے سبحان اللہ. تو اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن کو واضح کر کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا, رسول کو مبعوث کیا. تو ان مختصر سی آیات میں دراصل قسم کھائی گئی ہے, شہادت دی گئی ہے اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی اور آپ کے نبی ہونے کی, اور یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, یہاں کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان زندگی گزارتے رہے. آپ نے کبھی کسی استاد سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی, کبھی کسی سے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. پھر اچانک اتنا بہترین کلام آپ کی زبان سے جاری ہونا, یہ ایک معجزے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے, یا وحی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے, یا کلام اللہ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں. دراصل اس وقت کے جو فصحا اور بلغات ہے ان کو ایک طرح سے مقابلہ کہ اس وقت کے جو فصحا تھے یا اس وقت کے عرب میں جو مانے ہوئے لوگ تھے شاعر جو کلام میں درک رکھتے تھے, تو ان کو چیلنج کیا گیا جنہوں نے اس قرآن کو سنا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بالکل ایک طرح سے خاموش ہو گئے اور حیران ہو گئے کہ بھلا یہ کیسا کلام ہے. ہر کوئی اس کے آگے عاجز آ گیا تھا اور وہ لوگ اس کلام کے مثل ایک لفظ بھی پیش نہ کر سکے. تو جب جس کلام کو کوئی انسان نہ پیش کر سکے یا اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا, کسی ایسی ما فوق الفطرت ہی کا ہو سکتا ہے جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو نازل کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا یہ کائنات کا انتظام خود نہیں چل رہا ہے بلکہ اس کو چلانے والا کوئی ہے. پھر یہ کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا, آپ خود سے نہیں بن گئے ہیں. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ جو طرز زندگی آپ پیش کر رہے ہیں, جو تعلیمات آپ دے رہے ہیں, وہی سیدھی راہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں. پھر کفار مکہ کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو باطل قرار دیا گیا کیونکہ وہ خود کوئی ایک بات پر ٹکے نہیں رہتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ کاہن, کبھی کہتے تھے کہ مجنون, کبھی کہتے تھے کہ ساحر. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اپنے الزام میں درست نہیں ہیں۔ پھر اس قرآن کو نازل کرنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ مدبر، وہ ایسا ہے جو عزیز ہے، زبردست ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، اور جو بیک وقت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں تمام فیصلوں کو نافذ کرنے کی قوت ہے، اختیار ہے، اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس کے رحم ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ کیوں بھیجا قرآن کو؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے بھیجا گیا ہے یہ قرآن تاکہ خبردار کرے ایک ایسی قوم کو جن کے آبا اور اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ انذار ہے، یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آخرت کا خوف پیدا کیا جائے، آخرت کی یاد دہانی کروائی جائے، ان کو آخرت کے انجام سے ڈرایا جائے، تاکہ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب کی جو حالت تھی، انتہائی تباہی کی طرف وہ لوگ چل نکلے تھے۔ کعبۃ اللہ جو کہ توحید کا مرکز تھا، اس میں 360 بت تھے، کئی عرصے سے وہاں کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور جو رسولوں کی تعلیمات تھیں ان کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اور اس میں بہت سارے چینجز کر لیے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی دعا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی اسی کا نتیجہ تھا۔ اور اکثر مفسرین کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام، یعنی ان سب نبیوں کو آئے ہوئے تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور عرب کی اس وقت کی حالت جو ہے انتہائی خطرناک ہو چکی تھی۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری اور رہزنی، یہ سب عام تھے۔ شراب کے وہ لوگ اس قدر رسیہ تھے کہ گویا پانی کی طرح پیتے تھے۔ فحاشی اور بے حیائی عام تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں کھڑی ہو جاتی تھیں، اور ہر قسم کی تہذیب سے وہ لوگ ناشنا قوم تھے، اکھڑ قوم تھی وہ۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، اور یہ اتنی اہم ذمہ داری تھی، یہ معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اکثر لوگ، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ تو یہاں پر حق القول سے مراد، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے تو مخاطب یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں، یا پھر وہ لوگ جو آخرت کے عقیدے کے تعلق سے جن کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، یعنی جن لوگوں نے چھوٹی موٹی چیزوں کو سستی نجات کے جو نسخے خرید رکھے ہیں، یا عقیدے گھڑ رکھے ہیں کہ بس فلاں کام کر لو اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے گی، یہ سب کر لو، فلاں وظیفہ کر لو، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب بات آتی ہے تو یہاں پر حق القول ہی کا لفظ آتا ہے، کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہوتی ہے کہ جن کو ایمان نہیں لانا ہے، کیونکہ وہ لوگ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ بگڑ چکا ہے، یا ان کے عقیدے میں گمراہی پیدا ہو گئی ہے، اسی بنا پر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر اور ایک وجہ بتائی گئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ مقمحون کا لفظ آیا ہے یہاں پر، گیہوں کو جو پکنے سے لے کر ذخیرہ اندوزی تک بالی کے اندر تک کہیں رہنے دیا جائے، تو اسے، اس کے لیے مقمح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی چیز پھانکنے کو بھی مقمح کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسے جکڑ بندی، کوئی ایسی چیز کسی کو پہنا دی جائے کہ جس کی وجہ سے نہ وہ دائیں دیکھ سکے نہ بائیں دیکھ سکے۔ مقمحون اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف میم ہا، سر اونچا کر رہے ہیں۔ اونٹ جب پانی سے سیر ہو کر سر اوپر اٹھاتا ہے اور نظر نیچے رکھتا ہے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ جب انسان کسی مجبوری کی وجہ سے نیچے نہ دیکھ سکے اور سر نیچا نہ کر سکے، صرف نظر نیچی کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب گردن میں کسی طرح سے موچ آ جاتی ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، انسان کیسا ہو جاتا ہے کہ وہ ذرا سا بھی دھکا نہیں لگا سکتا اپنی گردن کو۔ تو بس وہی سمجھے، اسی کی تصویر کشی یہاں پر کی گئی ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ طوق تھے یا کیوں یہاں پر طوق کہا گیا ہے. دراصل طوق کا پہننا غلامی کی علامت ہے, تو ان لوگوں نے بھی دراصل اپنے آبا اور اجداد کی رسموں کا پٹا اپنی گردنوں میں پہن لیا تھا یا پھر اپنی باگیں شیطان کے ہاتھوں میں تھما دی تھیں, یا پھر تکبر وہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ سر جھکانا نہیں جانتے تھے, اسی لیے ان کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا, راستہ مل نہیں رہا تھا, ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ان کے اندر سرکشی, تعصب, سب کچھ بدرج عتم موجود تھا, یعنی پردے پڑے ہوئے تھے, کسی اور کی بات سننا نہیں چاہتے تھے نہ سمجھنا چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے حق پیش کر رہے تھے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, کیونکہ ان کی اپنی خواہشات میں وہ اتنے گھرے ہوئے تھے کہ انہیں کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا تھا, کوئی اور بات وہ سننا نہیں چاہتے تھے, یعنی اپنے خول کے اندر بند تھے یہ لوگ. تکبر, جہالت, اناد, ہٹ دھرمی, ان تمام چیزوں سے گھرے ہوئے تھے. تو جو ایسا شخص ہوتا ہے نا جو اپنے خول میں بند ہوتا ہے, تو اس کے سامنے پھر رکاوٹ آ جاتی ہے, اسے راستہ سجھائی نہیں دیتا. ایک رکاوٹ تو دراصل ایسی ہوتی ہے کہ اس کی نظر کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, کچھ اور سجھائی نہیں دیتا اس کو, اور دوسری رکاوٹ ہوتی ہے کہ اس کا خود کو اپنا وجود ہی دکھائی نہیں دیتا, یعنی اپنے وجود کو وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس حال میں ہے, اور دوسرا ارد گرد کو نہیں دیکھ سکتا. جیسے کہ جس کی گردن میں موچ آ جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا, گردن نہیں جھکا سکتا, ارد گرد بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو دراصل یہ جو تصویر کشی یہاں پر کی گئی ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنے خول میں بند ہو, کسی اور کی بات سننا نہ چاہے, چاہے سامنے والا کتنی خیر خواہی سے اس کو کسی خیر کی دعوت دے, تو اس بنا پر یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور وہ جکڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کس طرح سے طوق ڈال رکھی ہیں اپنی گردنوں میں, اور کس قدر ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے. یقین جانے کبھی ہم سوچتے ہیں تو مرنا انسان کے لیے نہ آسان ہے اور نہ جینا انسان کے لیے آسان ہے, نہ شادی کرنا آسان ہے, نہ طلاق دینا یا بیوہ ہونا آسان ہے. ہم نے ہر چیز کو اتنا مشکل اور اتنا رسم و رواج کا پابند بنا لیا ہے کہ انسان کا جینا دوبھر ہو گیا ہے, سانس نہیں لے سکتا بیچارہ انسان, اتنا رسم و رواج میں اس کو جکڑ دیا ہے. کس طرح سے ہم آبا اور اجداد کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے طوق ہم نے اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں, مشرکانہ رسم و رواج, کبر و نخوت کے طوق گلوں تک جکڑ رکھا ہے ہم کو ان طوقوں نے, اور اس قدر ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ نہ اوپر دیکھتے ہیں, نہ نیچے دیکھتے ہیں, نہ ارد گرد ہمیں کچھ نظر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نشانیاں بھیجی ہیں, ہم اس سے کچھ سبق نہیں حاصل کر سکتے, نہ کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کوئی ایک سنگل حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے کہ مرنے کے بعد تیسرا, چالیسواں, برسی اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن ہم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے. نہیں, کیسا مرا ہوا گھر تو لگ ہی نہیں رہا. یہ پتہ تو چلے اس گھر میں کسی کی موت ہوئی ہے تو کچھ سویم کرو, چالیسواں کرو, کچھ برسی کرو, کچھ کھانا کھلاؤ, کہاں سے ہم نے لا لیا. مرنے والے کے گھر سے بیچارہ جو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے, اور پیچھے اپنے گھر والوں کو غمگین چھوڑ جاتا ہے, لیکن اس کو جانے کے غم میں ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, یعنی خوشی منا رہے ہیں مطلب وہ کھانا کھلا کر, اور آس پاس کے لوگ ان کو اور اکساتے ہیں کہ لو مر گئے گھر والے, اور ان لوگوں نے آنکھیں پھیر لی, ان سے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے. یہ تو کہاں لکھا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی برسی کی تھی, کس کا سویم کیا تھا, کس کا چالیسواں کیا تھا؟ یہ سب ہمارے رسم و رواج ہیں, طوق ہیں گلوں میں جو ہم نے ڈال رکھے ہیں, کہ مرنا بھی آسان نہیں رہا آج ہمارے یہاں پر. ہر کام میں رسم و رواج, ہر کام میں بدعتیں, ہر کام میں پتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے کبھی سوچ کر, حد سے زیادہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ مشکل. ٹھیک ہے الحمدللہ اب علم کی وجہ سے کچھ کم ہوا ہے, لیکن پھر بھی چھوٹی نہیں ہے ہم سے وہ عادتیں. جب سے لڑکی پریگنینٹ ہوتی ہے, جب سے جو ہمارے یہاں شروعات ہو جاتی ہے ساتواں مہینہ جس کو ستواسا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد شروع رہتی ہیں خرافات کی. اچھا چاند, محرم کا چاند دیکھنے کے لیے میکے بھیج دیا لڑکی کو, کہ نہیں وہ پہلی پریگنینسی ہے یا پہلا چاند گہن ہے اور سورج گہن ہے, تو اب وہ لڑکی کو کیا پہنانا کیا نہیں پہنانا, گرین کپڑے پہنانا, گرین چوڑیاں پہنانا, گود بھرائی کرنا, واللہ عالم, اللہ رحم کرے کوئی ایک چیز ہو تو بتائیں. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ لڈو اور پیڑے ہی بانٹے جائیں. ننیال سے اگر نہیں بٹے تو ان کو خوشی نہیں ہوئی, اور ددیال سے اگر نہیں بٹے تو ان کو خوشی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جو بیٹے تھے سب کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں، ہم جانتے ہیں۔ آخر عمر میں آپ کو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے بیٹا پیدا ہوا، ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ آپ سوچے کتنا خوشی کا موقع تھا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑے بانٹے یا مٹھائی تقسیم کی؟ یا جو بھی تھا، اگر آپ کے گھر میں کچھ اور بھی میٹھا ہوتا تو آپ وہی تقسیم کروا دیتے، لیکن آپ نے نہیں بانٹے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اور علی رضی اللہ عنہ نے پیڑے تقسیم کیے؟ نہیں تقسیم کیے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے یقین جانیے پیڑے تقسیم کرنے پر، کوئی ایک رشتہ دار ہو تو بتائیں۔ رشتہ دار الحمدللہ بہت زیادہ، پھر میکہ سسرال دونوں، کتنا بار ہے نا یہ دونوں خاندانوں پر۔ اتنے ہی پیسے کسی غریب کو دے دیجئے، یقین جانیے اسکول کی فیس بھر دیجئے سال بھر کے بچے کی، اگر آپ کے گھر میں بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے تو۔ اور وہ بھی ہمارے یہاں پر ہے کہ بیٹی ہوئی تو کچھ ہلکی سستی چیز بانٹیں گے، اور بیٹا ہوا تو مہنگی چیز بانٹیں گے، پیڑے۔ پکی ہندوانہ سوچیں ہماری، پکی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پھر چھلے کی باری آتی ہے، چھلا جس کو کہتے ہیں، چھلا چھٹی، کچھ غلط تو نہیں کہا جا رہا۔ پھر اس کے بعد 40 دن ہوتے ہیں، تب تمام خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کیا دیا نانی نے بچے کو، جھولا کون سا دیا ہے، اچھا بیٹی کو اور داماد کو کیا بنایا ہے، اچھا بس اپنی بیٹی اور داماد کو ہی بنا دیا، اپنے ہی اپنے لوگوں کو کر دیا، دادی پھوپھی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں کتنا بار ڈال رہے ہیں نا آپ لوگ سامنے والے پر۔ پھر اب اچھا چلے، ابھی چھلے سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ اب بچہ کچھ چلنا یا بولنا سیکھتا ہے، تو کہتے کہ نہیں، پہلا پانی جو بچہ پیے گا چمچے سے تو چاندی کے چمچ سے پیے گا، اور وہ نانی کے گھر سے آنا چاہیے چاندی کا چمچ، اور چاندی کی کٹوری میں پیے گا۔ سوچے ذرا اب، یعنی بےچارے ننیال والوں پر کتنا بار ہم ڈالتے ہیں نا۔ تو یہ سب ہم نے رسم و رواج کے طوق اپنے گلوں میں ڈال لیے ہیں۔ پھر شادی کو لے لیجئے، شادی تو آسانی سے کرنا ہم نے بالکل ہماری سوچ سے باہر ہے یہ بات کہ آسانی سے شادی نہیں ہو سکتی، باقی سارے کام بھلے ہی ہو جائیں گے لیکن شادی تو نہیں ہو سکتی۔ خیر خوبی سے، آرام سے، یا بس نارمل جو طریقہ ہوتا ہے کرنا، نہیں، اس کے بھی ہم نے رسم و رواج کے اپنے گلوں میں طوق ڈال لیے ہیں کہ اتنے لوگوں کو بلانا ضروری ہے، اتنے باراتی ضروری ہیں، جہیز اتنا ضروری ہے، یہ اور یہ اور یہ اتنے ضروری ہیں۔ ہم اس کو ختم کرتے جائیں پلیز اللہ کے لیے، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جس قدر ہو سکے سادگی سے کر سکتے ہوں اتنی سادگی سے کریں، اور کسی بھی چیز کو لازم و ملزوم نہ کریں۔ ٹھیک ہے اگر کوئی الحمدللہ اچھے سے کرتا ہے کرے، کھانا اچھا کھلانا چاہتا ہے کھلائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ دوسروں پر بار نہ ڈالیں، فورس نہ کریں کسی کو کہ ہاں آپ ایسے ہی کریں اور ایسا کرنا ضروری ہے۔ اور جس کو نہیں بلایا گیا ہے تو وہ اللہ کے لیے کوئی شکایت نہ کرے کہ ہم کو کیوں نہ بلایا۔ تو یہ رسم و رواج کے طوق ہم نے اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں، جیسے کہ اس وقت کی حالت تھی عرب کے لوگوں کی، کہ ان لوگوں نے بھی اپنے آبا اور اجداد کے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنے گلوں میں ڈال رکھا تھا، اس کے طوق۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا۔ یہاں پر ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، یعنی جن لوگوں کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دراصل اندھے ہیں، اور دل رکھتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں کوئی بصیرت نہیں ہے، یا وہ اس انجام کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل ان کے تکبر کا، ان کے انکار کا، ان کی مخالفت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دراصل تمہاری مخالفت پر جمے ہوئے ہیں، ان کے آگے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، یعنی گویا کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا جو سننا نہیں چاہتے، لہٰذا ان کو تم اپنا کام کرتے جاؤ اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة واجر كريم، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے، تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ یعنی جنہیں نہیں سننا ہے، جو تکبر اور ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو مان کر نہیں دیں گے، وہی لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس نصیحت کو قبول کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جن کے اندر خشیت ہے، بس وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی ذرا سی بھی خیر تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں ہدایت ڈال دی، کیونکہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں تعصب کے پردے پڑے ہیں، جو ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، پھر ایسے لوگ اور مزید اس گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنی بھی جو سعادت مند روحیں تھیں، جو سابقون الاولون تھے، کہ جنہوں نے قرآن کے پیغام کو سنا اور فوراً ایمان لے آئے، اس قرآن کی تعلیمات پر انہوں نے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، مغفرت ہے اور عزت والا اجر ہے، اجر کریم کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر قدموں اور آثار کی بات کی گئی ہے۔ قدموں سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے جو بھی عمل وہ کرتا جا رہا ہے، روز کا روز اس کا حساب وہاں پہنچ جا رہا ہے، یعنی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، فرشتے ہمارے کیے گئے اعمال سب آگے بھیج رہے ہیں، جو انسان بھیجتا چلا جا رہا ہے۔ اور آثارہم، اثر سے الف سارا یا حمزہ سارا، اثر وہ اعمال جن کے عملی نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتداء میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اپنا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر ان کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آثار دراصل جو اثر چھوڑ جاتا ہے انسان، ایک تو اثر وہ ہوتا ہے جو وہ کسی پر ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اثرات بھی دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی دیوار پر، کسی ٹیبل پر، کسی دروازے پر ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے فنگر پرنٹس اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ آثار تو انسان دنیا میں چھوڑ کر جا ہی رہا ہے، قیامت اس کو ساری چیزیں بتا دی جائے گی، گویا کہ ایک مووی ہوگی جو چلا دی جائے گی اس کے سامنے، اور انسان اس سے بالکل انکار نہ کر سکے گا۔ اس کو خود اپنے تمام اثرات جو اس نے چھوڑے تھے، جو اس نے ثبت کیے تھے اثرات، دنیا میں کہاں کہاں گیا، قدموں سے کہاں چل کے گیا، ہاتھوں سے کہاں کہاں کیا کام کیا، آنکھوں سے کیا کیا چیزیں دیکھیں، تو جو اثرات اس کے ہاتھوں سے، اس کے جسم سے ہوئے تھے وہ ایک اثرات ہیں۔ دوسرا کہ اس کے کاموں کا اثر کیا پڑا دوسروں پر، یعنی انسان کے خود کے اعمال کا دوسرے لوگوں نے کیا اثر لیا، وہ بھی ہے۔ اور پہلی جو چیز ابھی ہم نے ڈسکس کی، اس کے لیے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے، اور حدیث ہمیں یہ ملتی ہے، یعنی انسان کے جو آثار ہیں، قدموں کے نشان ہیں جو ثبت ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے نشانات جیسے فنگر پرنٹس ہم کہتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ خالی تھی، تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، یعنی آپ کے علم میں آئی یہ بات، تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اور یہ بات دو بار فرمایا، یعنی دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، یعنی تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی ان لوگوں نے، اللہ کے رسول نے نہیں چاہا کہ جو مدینہ کی آبادیاں تھیں جو سرحد پر، یعنی بارڈر پر، تو وہ وہاں پر سنسان علاقہ ہو جائے، اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ تم دور سے اگر چل کر آتے ہو مسجد کے لیے تو وہ تمام جتنے قدم ہیں تمہارے وہ سب تمہارے نیکیوں میں، عمل نامے میں درج ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری طرف ہم اور دیکھتے ہیں جو حدیث ہمیں ملتی ہے، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک علم، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسری نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، تیسری صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو آثارہم کا مطلب ہے نشانات قدم، یعنی انسان نیکی ابدی کے لیے جو سفر کرتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں، دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہیں، اور دونوں مفہوم دراصل اس میں تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے جاتے ہیں تو انسان جو بھی اچھا یا برا نمونہ چھوڑ جائے، جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں، تو وہ سب لکھے جائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی ایک طرح سے یہ ایک بہت ہی اہم بات اور اہم آیت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال درج ہو رہے ہیں، تین طرح کے اندراجات ہوتے ہیں سمجھے، ایک وہ اعمال اور اقوال جو انسان نے اپنی زندگی کے دوران انجام دیے، اور دوسرے اعمال کے اثرات جو عمل کرنے سے انسان کے اپنے جسم، اس کے اعضاء اور جوارے زمین یا فضا میں مرتسم ہوتے رہے، اور تیسرا وہ اعمال جن کے اچھے یا برے اثرات اس کی زندگی کے بعد بھی باقی رہ گئے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے کوئی اچھی کتاب لکھ دی، یا لوگوں کو دین کا علم سکھایا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی، تو یہ سب کچھ اس کے عمل کے اثرات ہیں، اور وہ ان کا ثواب اس کے اعمال نامے میں اس کی زندگی کے بعد بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی بری چیز ایجاد کی، کوئی شرکی عقیدہ یا بدعت یا کوئی بری رسم نکالی، تو جتنے لوگ ان رسموں کو، بدعات کو، شرکی اعمال کو اپنائیں گے، ان سب کا حصہ اس ایجاد کرنے والے کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ اب آپ سوچیں کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احصیناہ فی امام مبین، احصینا شمار کرنے کے لیے کہتے ہیں، مطلب ایک کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھی، لیکن وہ 1,000 بھی پرنٹ ہو سکتی ہے، 1,00,000 بھی پرنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان ایک عمل کرتا ہے اور اس کا اجر کئی گنا یعنی ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے لوگوں نے دیکھا، آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کتاب پڑھی، اس کے بعد کچھ لوگ آنے والے ہیں وہ زمانے میں لوگ کتاب پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ جس نے لکھ کر گئی تھی وہ کتاب، اور اگر وہ کتاب اچھی ہے، نیکیوں کی تلقین اس میں کی گئی ہے، تو اب ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ اجر کتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک شخص کا لکھا گیا، وہ ایک کام تھا اس کا، اس کا اثر کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ 100 لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے 1,000 لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے 1,00,000 لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنے اثرات مرتب ہوئے اس کتاب کے۔ پھر اسی طرح سے کوئی جھوٹی خبر تھی سمجھے، وہ جھوٹی خبر کوئی شخص نے سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا، اب اس جھوٹی خبر کے کتنے برے اثرات لوگوں پر پڑے، آگے بڑھے، اور کتنے لوگ سنتے گئے اور آگے پہنچاتے گئے، تو ان ساری باتوں کا، سارے لوگوں نے جو آگے بات پہنچائی، ان سب کا حصہ کس کو مل رہا ہے؟ اس پہلے شخص کو جس نے وہ جھوٹی خبر عام کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام یہ چیزیں احصینا ہوں شمار کر رکھی ہیں۔ گننا لفظ اس کے لیے بہت ہی چھوٹا لفظ ہوگا اور معنی کو صحیح طرح سے نہیں بیان کر سکے گا، بلکہ شمار کر رکھی ہیں، کیونکہ محدود چیزیں گنی جا سکتی ہیں، لیکن جو لامحدود ہوتی ہیں اس کو شمار کرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس دفتر ہے، جو لوح محفوظ ہے، امام مبین۔ اور یہاں پر امام مبین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے ہمیں اور بھی نام ملتے ہیں، تو اس سے مراد دراصل لوح محفوظ ہے، جس کے اور ہم نے نام قرآن میں پڑھے ہیں، ام الکتاب جس کو کہا گیا ہے، یہ کتاب مکنون جس کو کہا گیا ہے۔ تو امام مبین کا اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے سوچ سمجھ سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تمام امور پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، اور یہ دراصل تمام اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ اور مقنون اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے جو اس میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، جو اعمال اور آثار یعنی ہمارے ذریعے سے ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، وہ سب لکھے جا رہے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس امام مبین میں درج کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ دراصل یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمیں جو سبق اس سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے بہت سوچ سمجھ کر کرے، وہ دیکھے کہ آیا میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کے اثرات کب تک کہاں تک مرتب ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، اس سے لوگ کیا اثر قبول کریں گے، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو یہ کام میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا اللہ نہ کرے عذاب جاریہ۔ کوئی بھی کام انسان کے ہو سکتے ہیں جو وہ آثار چھوڑ جاتا ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں کس طرح سے یاد کریں گے، ہم نے دنیا میں ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آثار، نیک آثار باقی رہیں گے اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا؟ کوئی ہے ایسا کام جو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے؟ کوئی ہے ایسا اثر جس کی بنا پر لوگ ہماری اتباع کریں گے، ہمیں فالو کریں گے ان نیکیوں میں؟ تو انسان کو کچھ نہ کوئی کام ایسا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ ضرور اپنے آثار چھوڑ رہا ہے، یا تو اچھے چھوڑ رہا ہے آثار یا برے چھوڑ رہا ہے، اور کچھ تو عمل وہ آگے بھیج چکا ہے اور کچھ وہ اثرات پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ یعنی انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے اثرات دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ کئی سالوں تک لوگ انسانوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی اچھی بری عادت، کون سی محفل میں ہمیں جانا چاہیے، کون سی محفل سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے کسی محفل میں جانے کو بھی لوگ وجہ جواز بنا لیتے ہیں کہ اچھا فلاں گئے تھے ہم بھی چلیں۔ ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا عبایا کیسا ہے، ہم زبان سے کون سے الفاظ نکالتے ہیں۔ اور آپ دیکھنا کہ بچے خود ماں سے کتنا سیکھتے ہیں، ہماری ہر عادت، ہر حرکت، یعنی اگر ہمیں بات کرتے کرتے اپنے کسی طرح سے کوئی اور عادت ہے سمجھیں کہ بات کرتے کرتے ہم کچھ جھکتے ہوں یا کوئی اور جملہ استعمال کرتے ہوں، تو بچے بھی ایز اٹ از ویسے ہی سیکھیں گے۔ تو ایک طرح سے ہم اپنے اثر دنیا میں چھوڑے جا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان نے اپنا اثر نہ چھوڑا ہو، تو اپنا وہ اثر چھوڑیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارا لباس، ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہمارے عمل، ایک ایک لفظ، جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اسی طرح سے ہماری چال ڈھال، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارا لباس، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے اثرات دنیا پر پڑ رہے ہیں، یعنی اور وہ ہمارے حصے میں جائیں گے، ضرور ہمارے حصے میں ضرور اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور لکھے جائیں گے جو ہم نے دنیا میں چھوڑے تھے۔ ایون آواز کا بھی اثر پڑتا ہے، الفاظ کا چناؤ، اس سے بھی دل کھل جاتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نیک اولاد نیکی کی وجہ سے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کی بہترین تربیت کی ہو تو وہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو نیک اولاد انسان کے خاص آثار میں سے ہے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے شاگرد، جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے کبھی کسی کو کوئی چیز سکھائی ہو، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا کلمہ، کوئی اچھی حدیث، کوئی اچھی قرآن کی آیت، یا جو بھی ہم نے علم سکھایا ہو، تو اچھے شاگرد بھی انسان کے لیے اچھے آثار ثابت ہو سکتے ہیں، صدقہ جاریہ اس کے لیے۔ اور تیسرا ہے ہمارا کوئی عمل، یعنی ہم نے کوئی ایسا نیکی کا کام کر گئے ہوں، کہیں کوئی زمین جائیداد وقف کر دی ہو نیکیوں کے لیے تاکہ اس سے نیک کام ہوتے رہیں، کوئی اپنا ایسا بزنس یا کوئی ایسی اپنی پراپرٹی ہم نے اللہ کے نام وقف کر دی ہو جہاں سے دین کا کام ہوتا رہے، کوئی مسجد بنوا دی ہو، یا پانی کے لیے کنواں کھدوا دیا ہو، نل لگوا دیا ہو تاکہ وہاں سے لوگ سیراب ہوتے رہیں۔ یہ سب آثار ہیں ہمارے جو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں تو اس سے بھی بہت ہمارا اثر پڑتا ہے، ہمارا امپریشن پڑتا ہے، اور ہر انسان دراصل چلتا پھرتا ایک نمونہ ہے، یہ تبلیغ ہے۔ تو جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا یقین جانیے پھر وہ نیک آثار ہی چھوڑ جائے گا، جیسے کہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم، کہ انہوں نے ایسے آثار چھوڑے کہ یقین جانیے کہ آج تک کبھی کوئی ایسی محفل ہوگی، آپ خود سوچیں، دینی محفل جہاں پر صحابہ کرام کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، جہاں انہیں یاد نہ کیا جاتا ہو، تو ایسے آثار ہم چھوڑ کر جائیں کہ جس کی بنا پر ہمیں لوگ ہمارے بعد بھی ہماری نیکیوں کو، ہمارے نیک کاموں کو یاد رکھیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ نے اور میں نے کون سے ایسے کام کیے ہیں جس کی بنا پر لوگ ہمیں یاد رکھ سکیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو واقعی میں ایسے نظر آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری تو کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کے بارے میں سوچیں، کیسے سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا انہوں نے آثار چھوڑا اپنے پیچھے، اپنی لکھی ہوئی کتاب کا، صحیح بخاری، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اصحول کتاب و بعد القرآن، کہ سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد صحیح بخاری۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا آنر ملنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف امام مسلم ہیں، جتنے بھی صحاستہ کے جو بھی رائٹرز ہیں، امام بیہقی ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہے، اور بھی بہت، ابن حبان ہیں، اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی احادیث کی اور کچھ نہ کچھ کام کر گئے۔ پھر ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر الدین البانی جو گزرے ہیں، انہوں نے اس دور میں بھی یہ کام کیا احادیث پر، اور بھی بہت بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے نیک کام کر کے جو لوگ چلے گئے اور وہ آثار چھوڑ گئے، امام ابن القیم جوزی، امام ابن تیمیہ، ان کی کتابیں آپ دیکھیں کہ آج بھی کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں، امام ابن القیم جوزی کے قول کس طرح سے آج سرکولیٹ ہو رہے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ، ایک نہیں کئی نام ہیں۔ اگر ابھی ہم ان نام کو گنوانے کے لیے بیٹھیں تو یقین جانیے کئی دن گزر جائیں لیکن وہ اسکالرز کے نام ختم نہ ہوں۔ تو کیسے ان لوگوں نے کام کیا، اتنی بڑی بڑی تفاسیر ہم دیکھتے ہیں اسکالرس نے لکھ لی، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دل و دماغ دیا، کیسی سمجھ دی، اور کیسے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگا دی اور کھپا دی۔ رشک آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی اتنی برکت دے۔ ہم سے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہی نہیں لکھی جاتی، وقت ہی نہیں ملتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے وقت میں ایسی برکت ہو کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، ایسے آثار ہم چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نیک اعمال میں اضافہ کرنے والے بنے، ہمارے وہ آثار انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے۔ آگے دیکھیے، وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور اللہ رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم، بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، پیروی کر ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ اب یہاں پر دراصل چونکہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، تو کچھ اور رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک بستی میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، اور یہاں پر کہیں پر بھی ہمیں کوئی حدیث یا کوئی ایسی روایت سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کون سی بستی تھی، اور ویسے بھی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی بستی تھی اور کون لوگ تھے۔ اصل بات تو ہمیں دیکھیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے تھے اور رسولوں نے کیا کام کیا اور کس کا انجام کیا ہوا۔ ہمیشہ جب بھی رسول آتے ہیں وہ حق لے کر آتے ہیں اور قوم کی صحیح خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آخرت کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہر کسی کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی اور آخر کار عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ کا یہی معاملہ تھا کہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ کو جھٹلا رہے تھے، الٹا آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہاں پر وہ رسولوں کی بات کی گئی، اور یہ ایک نہیں کئی رسول تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا۔ اب آپ سوچیں کہ تین تین رسول ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے کیا کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یا آپ نے یہ قرآن نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، یا آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی۔ تو سیم اسی طرح کا انداز تھا ان کا بھی اللہ کے رسول کے ساتھ، جس طرح سے ان رسولوں کے ساتھ ان کی بستی والوں نے کیا تھا۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا، اور بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، اور ہم ہی جیسے ایک انسان کیوں رسول بن گیا۔ تو ہمیشہ سے لوگوں کو یہی اعتراض رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ رسولوں میں کوئی ایسی عجیب قسم کی کوئی چیز پائی جائے، یعنی وہ ہمارے یہاں پر جو توہم پرستی ایک چڑھی ہوئی ہے نا ہمارے ذہنوں پر، آج بھی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اچھا رسولوں کا مطلب ہے کہ ان کے، یعنی ان کے ساتھ یا ان کے ذریعے سے کوئی ایسے کام ہوں کہ جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتے، یا رسولوں نے بس کھانا پینا نہیں چاہیے تھا، یا رسولوں نے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہیے تھا، بازاروں میں چلنا پھرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ ہمیشہ سے اعتراض ہوتا آیا ہے، جیسے کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں، یعنی انسان کی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ قوموں نے یہی اعتراض کیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی رسالت کا ان لوگوں نے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے یہ تو بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے۔ مومنون میں ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ہمیشہ سے ان لوگوں کا اعتراض رہا ہے کہ تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اور ایسے نہیں ہو سکتا، کیوں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھیجے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ جہالت میں ہر دور کے لوگ مبتلا ہوتے رہے ہیں، اور کفار مکہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ رسول جو ہے انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر الٹا بستی والوں نے کیا کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک فال بد ہو، نعوذ باللہ، یعنی ان لوگوں نے رسولوں کو منحوس کہا، اور چونکہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف ہم کو اکساتے ہو یا شرک سے تم ہم کو پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہو، تو دراصل یہ اسی بنا پر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بات مان کر ہم اپنے بتوں کو تکلیف دیں تو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا فرعون کے لوگ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے تھے۔ سورہ آراف میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر طیر کا لفظ آیا ہے، طائروکم، دراصل طیر پرندے کو کہتے تھے، لیکن چونکہ عرب کے جو مشرقین تھے وہ پرندوں کو اڑا کر شگون لیا کرتے تھے، اور پرندہ اگر رائٹ سائڈ اڑتا دائیں جانب تو اس کے لیے اپنے خوشی کا فال لیتے تھے، اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو اس کو فال بد سمجھتے تھے۔ تو اسی بنا پر یہ لفظ پھر نحوست یا اس کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک نحوست کی طرح آئے ہو، اور تمہاری وجہ سے ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ تم نے ہمارے بتوں کو ناراض کر دیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کہ تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اصل میں تو تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں یعنی ابھی رسولوں کی یہ بات چیت چل رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ قرآن جو انداز قرآن کا ہے، سبحان اللہ جو انداز بیاں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سارا منظر ہمارے سامنے، سمٹ کر آ گیا ہے، یعنی کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور ہم تصور کریے ذرا کہ رسولوں کی بات چل رہی ہے بستی والوں سے اور وہ رسولوں کی بات نہیں مان رہے ہیں بلکہ الٹا ان کو نحوست قرار دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا، اقصی المدینہ، دور دراز کے گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہو سکتا ہے وہ شخص اس حقیقت کو جان گیا ہو، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے اپنے قوم کی حقیقی خیر خواہی کی تھی، کہ کتنا خیر خواہ تھا وہ شخص کے دور دراز سے آیا اور کہنے لگا کہ رسولوں کی بات مان لو، پیروی کرو، اور یہ رسول تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں۔ تو اس شخص کے بارے میں اور آگے یہ شخص کیا باتیں کرتا ہے اپنی قوم سے، اور ہم آگے کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے اور وہیں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ہم اس کا یہیں اختتام کرتے ہیں اس پارے کا، سورہ یاسین آیت نمبر 21 پر، اور الحمدللہ ہمارا یہ 22واں پارہ اختتام کو پہنچا۔ اسے اختتام سے پہلے تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ انتظار میں ہوں کہ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت ہم کو سننے کو ملے، اور جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کی ایک آیت تلاوت کی تھی، لیکن اس کی بھی کوئی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں ملتی ہے، صرف سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر وہ آیت تلاوت کی تھی۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سورہ یاسین کے تعلق سے ہمیں کوئی سنگل حدیث بھی نہیں ملتی ہے اوتھینٹک، بلکہ زیادہ تر جو روایات ہیں وہ جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ قرآن کی ہر سورت بہت اہم ہے، لیکن صرف چند سورتوں کو مخصوص کر کے روزانہ تلاوت کرنا، پڑھنا، اور صرف برکت کے لیے پڑھنا، اور پڑھنا بھی اس لیے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے، یعنی یہ قرآن تو ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانے ہم پر انڈیلنے کے لیے تیار ہے، رحمت کے خزانے برسانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر برس سکتے ہیں وہ خزانے، ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ تمام نعمتیں دنیا اور آخرت کی، لیکن ہم ان سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے لگ جائیں، تو وہ تو دے گئی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انشاءاللہ، لیکن اس سے ہم کیوں نہ وہ قیمتی چیز مانگے جو ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی، ہدایت، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ تو ہم اس کو رزق مانگنے کے لیے لگ جائیں، یا پھر مرنے والوں پر پڑھیں، تو ہمیں کہیں پر بھی اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ مکی سورت ہے، مکہ ہی میں نازل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، انتقال ہوا ان کا، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی مرنے والے پر یہ سورت نہیں پڑھی، نہ آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھتے تھے، نہ اس طرح سے 22 مرتبہ پڑھا آپ نے، نہ 23 مرتبہ پڑھا، نہ 100 مرتبہ پڑھا، کہیں پر بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ تو کیوں ہم نے کچھ سورتوں کو قرآن کے اس طرح سے مخصوص کر لیا اور اس کا ایک الگ قرآن بنا لیا؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ کیا ہماری عقل زیادہ اچھی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں؟ استغفر اللہ۔ کہ اگر صرف 5 سوروں والا ہی قرآن نازل کرنا ہوتا تو وہ 5 سوروں والا ہی نازل فرما دیتا اللہ تعالیٰ، باقی سورتوں کی کیا ضرورت تھی قرآن کی، پورے قرآن کی 114 سورتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم تھوڑا سوچ سمجھ کر ہم کام کریں، جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے دلیل ہونی چاہیے اس بات کی جو بھی ہم کر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جب موت کی سختی، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو اس تکلیف میں دیکھا تو اس وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچوں گی، کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا شاید کوئی جو گناہگار ہے اس کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کو محبوب کوئی نہیں تھا، آپ تو معصوم عن الخطا تھے، کوئی خطا آپ سے سرزد نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی موت کی اتنی تکلیف آپ کو برداشت کرنا پڑی۔ تو کیا عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نہیں کر دیتی تھی کہ چلو میں بھی یاسین پڑھ دیتی ہوں اللہ کے رسول پر تاکہ آپ کی تکلیف کم ہو جائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صبح اور شام کے جو اذکار تھے وہی دعائیں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی جاتی تھیں، یعنی آپ کی ہتھیلی پر پھونکتی اور آپ ہی کے ہاتھ سے آپ کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتی تھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خود عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی تھیں، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو جاننے والی، آپ کو سمجھنے والی عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، آپ کی ہر بات سے وہ واقف تھیں آپ کے راز سے، سب چیزوں سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ان کے آنکھوں کے اشارے سے وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کچھ کہا نہیں، انہوں نے آنکھ سے بس دیکھا کہ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی مسواک کر رہے تھے، تو وہ سمجھ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ مسواک کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی سمجھداری کے، چونکہ آپ تکلیف میں تھے تو انہوں نے اپنی دانتوں سے مسواک کو نرم کیا، چبایا، اور اس کے بعد وہ مسواک آپ کو کروائی. سوچیں ذرا کتنا خیال ان کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کو. تو کیا وہ اس وقت یاسین نہ پڑھ دیتی آپ کے اوپر؟ تو جب انہوں نے نہیں پڑھا یاسین اللہ کے رسول پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھنے گئے اور آپ سے وہ ابراہیم کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، آپ کے چھوٹے بیٹے کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا ابراہیم نے رضی اللہ عنہ نے، لیکن آپ نے نہیں پڑھی یاسین. آپ جو آپ کی چچی اور آپ کی والدہ تھیں، آپ نے خود اپنی والدہ قرار دیا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو، علی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور آپ کے پیارے چچا کی بیوی. چچا نے ایمان نہیں لائے لیکن چچی نے ایمان لے آئیں، چچی ایمان لے آئی تھی آپ کی، آپ کی پرورش کی، آپ کو ماں کی طرح پیار دیا، سب بچوں کے برابر وہ سمجھتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی بنا پر آپ ان کو اپنی والدہ قرار دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تدفین کے لیے لے کر گئے قبرستان، تو آپ خود ان کی قبر میں اتر گئے، آپ خود قبر میں پہلے لیٹے اور اس کے بعد اپنی چچی کو اس میں قبر میں اتارا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ کام آپ نے کیا، اور یہ اللہ کے رسول کر سکتے ہیں. آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اچھا میں کسی کی قبر میں اتر کر لیٹ جاؤں تو اس سے اس کی قبر میں برکت ہو جائے گی، نہیں، چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نے کیا، بس یہ آپ تک کے لیے مخصوص تھا. تو اگر آپ چاہتے تو ان پر یاسین نہ پڑھ دیتے تھے آپ بتائیں بھلا، لیکن آپ نے نہیں پڑھی یاسین. تو یہ سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں. پھر صحابہ کرام ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات، صحابیات، بنات رسول، یہ تمام سب لوگوں کا ہمارے سامنے حال موجود ہے لکھا ہوا سیرت کی کتابوں میں، لیکن کسی نے نہیں پڑھی. تو دراصل مجھے تو لگتا ہے کہ باقی کے قرآن سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. تو لہٰذا یعنی سورہ یاسین اپنی جگہ بہت اہم سورت ہے، یقین جانیے اس میں آخرت کے عقیدے پر بہت پرزور دلائل پیش کیے گئے ہیں، وارننگ بھی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اس میں بیان ہے. سبحان اللہ، اسے پڑھیں ضرور، لیکن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا عربی میں اتنی مہارت ہو ہم کو، اللہ کرے ایسا ہو کہ ہمیں ترجمے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، تو سمجھ کر اس کو پڑھیں، یہ سورت، یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے، اور وہی عمل ہم سے کروانے والا بنائے، یا وہی عمل ہم سے کروائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب اور محبوب ہو، جو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون